اپنے عقیدوں کو صاف رکھو، اپنے لباس کو صاف رکھو، اپنے بدن کو صاف رکھو، اپنے قول و فعل کو صاف رکھو، اپنے فکر، اپنے نظریے، اپنی ذہنیت کو صاف رکھو، یعنی ہر چیز جس کا تعلق ہماری آخرت سے ہے اور ہماری دنیا سے ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین تازگی اور اصل اور اس میں پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے کہ وہ چیز بالکل پیور ہو، یعنی بالکل تازہ ہو، بالکل صاف ہو، ہر قسم کی آلائش سے، ہر قسم کی گندگی سے وہ پاک ہو۔ قرآن کریم اسی چیز کو ذکر کر رہا ہے۔ قربانی کے ایام چل رہے ہیں، ہم احکام قربانی کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جو اس وقت ہماری گلیوں کا حال ہے اور جو اس کی محلوں کا حال ہے، کہیں سے نہیں لگتا یہ بستیاں مسلمانوں کی ہیں، کہیں سے نہیں لگتا کہ یہاں سڑکوں پر چلنے والے مسلمان ہیں۔ ہمارے پارکنگ کا نظام، بالخصوص مسجدوں میں اور آپ آتے ہیں، ہماری گاڑیوں کو کھڑا کرنے کا حال، ابھی آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ دو گاڑیاں آمنے سامنے کھڑی ہے، اس ایک گاڑی کے آگے بھی ایک بھیک مانگنے والا بیٹھا ہے اور وہ سگریٹ پی رہا ہے اور وہ بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، نہ دو تو بددعا دیتا ہے۔ تو مراد علی شاہ صاحب، ہمیں نہ ہم کوئی سیاسی لوگ ہیں، نہ سیاست سے ہمارا تعلق ہے۔ کل آپ کی، میں نے گزشتہ جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، اب بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ سید ہیں، آپ کی گرفت بہت سخت ہوگی، سید کو نوازا بھی بہت جائے گا اور گھسیٹا بھی بڑی خطرناک انداز میں جائے گا۔ کل آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ پلاسٹک کے شاپر کے حوالے سے ایک انٹرویو دے رہے تھے، آپ کا یہ کام نہیں ہے، خدا کے واسطے شہر پر رحم کریں، نہ جانے کیا نورا کشتی ہے، یعنی ایک ہمارا بالائی نظام بھی کلپس کر گیا ہے اور ایک لوگوں کے اندر سے بھی زندگی اور اہمیت ختم ہو گئی۔ میں تو حیران ہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم کیوں آ جاتے ہیں، یہ کون سے جذبے کی رمق میرے اور اندر آپ کے اندر باقی کے جمعے کا دن ہمیں یاد ہے، منہ دھونا یاد ہے، وضو یاد ہے، اس کا مطلب تھوڑا ہو کہ حکومت چور ہیں، فریب ہیں، نورا کشتی کرنے والے ہیں، لیکن میں اور آپ تو مسلمان، ہم بھی کوئی کسر تو چھوڑتے نہیں علائشیں پھیلانے کے اندر۔ اور میں نے اس لیے آج آیت کریمہ اپنے اور آپ کو شرم دلانے کے لیے اور اپنے آپ اور آپ کو درس دلانے کے لیے، جتنے لوگ ہیں یہ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین اس پر عمل کی توفیق عطا ہو کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نہ عقیدے میں گندگی چاہتا ہے، نہ لباس میں گندگی چاہتا ہے، نہ بول چال میں گندگی چاہتا ہے، نہ فکر و نظریے میں گندگی چاہتا ہے، نہ گھر میں گندگی چاہتا ہے، نہ ماحول میں گندگی چاہتا ہے۔ ہمارا ماحول ہماری زندگی کے ساتھ میرے بزرگوں دوست جڑا ہوا، گرمی سخت ہوتی ہے تو ہمارے مزاج کے اندر ایک بے چینی آ جاتی، کبھی جمعے میں بارش ہونے لگے، یا گویا کہ وقت بھی تو جمعے میں ہمارا کم ہوتا ہے، لمبی بات کی نہیں جا سکتی، کبھی جمعے کی نماز یا دن کے وقت کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے تو عبادت کی لذت بڑھ جاتی۔ یعنی انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ خارج کی چیزیں، ماحول، اس کی طبیعت اور اس کے عقیدے کے ساتھ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ماحول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں تو زبان سے شکر کے کلمات خود جاری ہوتے ہیں، طبیعتوں کے اندر ایک تازگی آتی۔ تو صرف ماحول ہی نہیں، یعنی جو قدرتی طور پر ماحول ہے وہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گرد و نواح کا ماحول، ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، جس بیڈ پر ہم لیٹے ہوئے ہیں اس کی چادریں سلوٹوں والی ہوں اور اس پر گرد اور مٹی پڑی ہوئی ہو، اور ہمارے ضرورت کے سارے سامان پر ڈسٹ پڑی ہوں، پھر باہر نکل کر تھوڑا بہت ہم نے کچرا کوڑا بھی باہر پھینک دیا، تو اس ماحول سے آپ اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتے؟ کیونکہ ایمان بچے گا شریعت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور خارج کے ماحول کے ساتھ ساتھ۔ ماحول کی گندگی ہمارے ایمانوں کو متاثر کرے گی، ہمارے جذبوں کو متاثر کرے گی، ہماری یقین کو متاثر کرے گی۔ اس لیے ایک بندہ آج لاکھ روپے کما رہا ہے لیکن پھر بھی غربت کا نعرہ لگاتا ہے، اسمارٹ موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے پھر بھی غربت کا نعرہ لگاتا ہے، لاکھوں روپے کماتا ہے بجلی چوری کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ پھر سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ ہم اس قدر بے شرم ہو گئے ہیں کہ جو پاکیزہ ٹیلنٹ بچوں کا آگے آ رہا ہے ان کو بھی ہم ناپاک کر رہے ہیں، بیٹا ذرا کچرا باہر پھینک دینا۔ یعنی جو باصلاحیت بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے تباہ کیا ہے، اور ایک اور آنے والی نسل کو ہم تباہی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں۔ تو داڑھی ٹوپی ہنسنا مذاق اپنی جگہ پر ہے، اس کے بارے میں بھی قبر میں پوچھا جائے گا۔ جیسا نماز فرض ہے نا، اس طرح یہ تطہیر اور پاکیزگی بھی ہم پر فرض رکھی گئی ہے۔ ہم نہ جانے کس ماحول کی طرف اپنی توجہ کو لے جا رہے ہیں. اسکولز میں بہت بڑی بڑی یقیناً فیسیں تو ہیں, بہت بڑی بڑی ڈگریاں, آکسفورڈ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, لیکن مینرز نہیں ہیں, اخلاق نہیں. جو نہیں پڑھا تھا اس کو بات کرنے کا طرز آتا ہے. ہمارے لونڈے جو باہر موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں ان کا انداز دیکھیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں. بین میں تو کچھ دنوں سے بہت غور کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی ذہنی اخلاقی سطح اس قدر گر گئی ہے. یہ ایک تنقید نہیں کر رہے ہیں, امر بالمعروف کر رہے ہیں تاکہ ہم میں درستگی کا جذبہ پیدا ہو کہ ہم کہاں پر ہیں. پڑھے لکھے لڑکے بین سڑک کے درمیان موٹر سائیکل لگ کر کھڑے ہوں گے, کوئی ٹماٹر بیچنے والا نہیں کھڑا ہوگا, پڑھا لکھا, اور وہ آپ کو جانے نہیں دے گا جب تک آپ تین چار دفعہ اسے ہارن نہ بجائیں, اور وہ آپ کو بڑی گھور کی نظر سے دیکھے گا. اور وہ بچہ یقیناً آکسفورڈ کا پڑھا ہوا یا ڈگری لیا ہوا یا وہ بڑے اچھے عہدے پر ہوگا, اس کی پینٹ شرٹ لباس آپ کو بتائے گا. تو یہ اخلاقیات کا زوال ہے, اور یہ دنیا تو گئی ایک سن زندگی گزار رہے ہیں, لیکن یہ ایمان کو بھی نہیں چھوڑتا, اس لیے کہ ایمان آپ کے اندر کی تربیت اور آپ کے ماحول کی تربیت کے ساتھ جڑ کر محفوظ رہتا ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس طرف توجہ کرنی چاہیے. اس لیے میں نے سورۃ الانعام کی, مسجدوں میں بیٹھنا نہیں آتا, میں مجلس میں بیٹھنا نہیں آتا, ڈگریاں پوری ہوں گی. کبھی میں آپ سے کہوں کہ آپ میری جگہ پر یہاں پر خطبہ آ کر دیکھیں تو آپ کے منہ سے جملہ نہیں نکلے گا جو حال میں پیچھے دیکھتا ہوں. کیا روزانہ تقریر ہم صرف صفوں میں بٹھانے کی کریں؟ کبھی میں آپ سے کہوں کہ جس وقت میں جمعے میں خطبہ دوں تو رک کر صرف آپ میرے پاس یہاں پر آ کے کھڑے کے پیچھے کا ماحول دیکھیے گا کہ کس طرح لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, کس طرح وضو کر کے وہ آتے ہیں, کس طرح وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہے ہوتے ہیں. ہائے اللہ رحم فرمائے ہمارے حال. یہ ہم کسی ماحول کو نہیں خراب کر رہے, یہ ماحول کی غلط, ہمارا جذبہ یہ ہمارے ایمانوں کو متاثر کرے گا. کوئی تسبیح دھاگا کام نہیں آئے گا, یہ سب کو گرا دے گا. آپ نے اندر کو درست کرتے ہیں, ماحول کو درست نہیں کرتے, تو آپ کے جذبات, آپ کا ایمان جس چیز پر پروٹیکٹ اور محفوظ ہوتا ہے وہ آپ کے اندر کی تربیت ہے اور آپ کے باہر کی تربیت ہے. تو اللہ رب العالمین جل والا ہمارے حال پر رحم فرمائے اور حکم سن ہے آگے بڑھ کرنے کی, کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی گرائے تو ہمیں اٹھانے کی توفیق, کم سے کم اپنے بچوں کو ہم گندا نہ کریں. گاڑی میں کھا رہے ہیں, دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ کی گاڑیاں ہیں, جوس پیے بیٹا باہر پھینک دیں, یعنی خود تو تمہیں اپنی زندگی تباہ کی اور اخلاقیات کو گرا دیا. وہ آنے والی جو نسل ہے اس کو بھی تم تباہ کر رہے ہو کہ اسلام کو ایک گھٹیا نسل آگے اور ملے, پاکستان کو ایک گھٹیا نسل اور آگے ملے, جس کو کسی کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے, کسی چھوٹے اور بزرگ کی پرواہ نہیں ہے, جس کو ماحول کی پرواہ نہیں ہے. کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ. صدر سے بھی پوچھا جائے گا, وزیر اعظم سے پوچھا جائے گا, چیف آف آرمی اسٹاف سے پوچھا جائے گا, وہ ڈیم کے نام پر پیسہ لے کر جو بھاگا ہے چیف جسٹس, اس سے پوچھا جائے گا, گھر کے باپ سے پوچھا جائے گا, مرشد سے پوچھا جائے گا, بیٹے بڑے بھائی سے پوچھا جائے گا, مسجد کے مولوی سے پوچھا جائے گا. ہر وہ شخص جو جس درجے میں کمانڈ رکھتا ہے لوگوں کے اوپر, اللہ رب العالمین اس کو پکڑے گا. اور نبی پاک فرماتے کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر بندہ جو عہدے پر ہے وہ اپنے ماتحت کے بارے میں سوال کے لیے کھڑا ہوگا اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. فلمی اداکار بن کر نالے کی صفائیاں ہو رہی ہیں, ظلم ہے. اللہ رب العالمین جل والا ثانی فرمائے, لیکن چھوڑیں ان کو, تو یہ تو قبر میں جواب دیں گے. ایک بندے کا حساب دینا مشکل ہے, مرتے بھی کس طرح ہے آپ دیکھتے ہیں, بعد میں بینر لگا کے لوگ شہید کہہ رہے ہوتے ہیں, شہید بینروں سے تھوڑی ہوتا ہے بندہ. قبر کے مرحلے میرے دوستو بڑے خطرناک ہیں. یہ میں اس جذبے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ایمان اللہ پر رکھا ہوا ہے ماحول کے ساتھ بھی. اگر یہاں مسجد میں گندگی محسوس ہو تو آپ کو عبادت میں مزہ نہیں آئے گا, آپ کے عبادت کا جذبہ گر جائے گا. اگر ایک دن گرمی ہو جائے, ایسی نہ چلے, تو لوگ کہتے ہیں یہ نماز میں ذوق نہیں آیا. صحیح بات کرتے ہوں, اس لیے کہ موسم ہماری عبادت ہمارے جذبات پر اثر انداز ہوتا ہے. تو صرف موسم انداز جذبات پر اثر انداز نہیں ہوتا, بلکہ ماحول. آپ گھر میں جائیں, گھر میں اگر کام نہ ہوا ہو, جھاڑو نہ لگی ہو, آپ اچھا مزاج لے کے جائیں گے, آپ کا پارا چڑھ جائے گا. یہ ایسی چیز نہیں کہ جو آپ نے تاغی کر لی ہے یا آپ پاگل دیوانے ہو گئے. ماحول کا اثر آپ کے بدن پر ہوتا ہے, آپ کے مزاج پر ہوتا ہے, اور شریعت نے اس کو بہت اسٹرکٹ لیا ہے. اس لیے میں نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 کو میں نے پڑھا ہے. یہ تمہیں ضروری تھی تاکہ میں بتانا چاہوں کہ میں اور آپ تھوڑی شرم کریں, میں بھی شرم کروں, آپ بھی شرم کریں, اور سمجھیں ہم مسلمان ہیں. ہماری گلیوں سے کہیں ہم مسلمان نہیں لگتے, ہمارے گاڑی چلانے سے کبھی مسلمان. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ون وے ٹریفک کا نظام رسول اللہ نے دیا ہے, عید کے دن اجتہام ہوتا تھا، اجتہام، ہر عورت بچہ چاہتا تھا، چاہتی تھی کہ، اور مرد چاہتا تھا کہ حضور کا گزر میرے گھر کے سامنے سے ہو اور ہم حضور کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور خواتین یہ چاہتی تھی کہ آقا کریم کو ہم کھڑکیوں کے جھروکوں سے زیارت بھی کر لیں۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ پڑھ کر دیکھیں، آج گورا کہتا ہے ون وے ٹریفک ہم نے دیا ہے، میں نے کہا بکواس کرتے ہو تم، ون وے ٹریفک دینے والا اور لوگوں میں اعتدال اور سکون اور اجتہام سے ہٹا کر لوگوں کو بچانے والی یہ زندگی جناب رسول اللہ نے 1500 سال پہلے عطا فرمایا۔ سرکار جب آپ نے دیکھے اکثر عید کے بارے میں سنا کہ سرکار آتے ایک راستے تھے، داتے دوسرے راستے سے، کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا، کبھی تکلف کی اس بات پر، کبھی توجہ کی کہ سرکار آتے جس راستے سے، آپ جاتے اس راستے سے کیوں نہیں تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ جو راستہ آنے کا اس پر جاؤں نہیں، تاکہ جو آنے والے ان کو رخصت ملے اور راستے میں اجتہام نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ شروع ہو جائیں۔ درس و تلقین قرآن تو کر رہا ہے کہ نہ لڑو، نہ بھیڑو، نہ معاشرے میں فساد کرو، لیکن تمہارا یہ عمل اس کو جنم دے دے گا۔ اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ایک راستے سے تھے، آتے اس دوسرے راستے سے تھے، تاکہ ایک راستہ جانے کا ہو کہ جانے والے آزادی سے جا سکیں، اور ایک راستہ آنے کا ہو تاکہ آنے والے گویا کہ آرام سے آ سکے، تاکہ بیچ میں رش نہ ہو، اجتہام نہ ہو، جو بچے ہیں، خواتین ہیں، جو لوگ ہیں وہ آزاد سفر کر سکیں۔ آج موٹر سائیکل آنے والے کو رسول اللہ کا یہ عمل یاد ہے، آج 20-20, 50-50 لاکھ روپے کی گاڑی کو کراچی کے شہر میں چلانے والے کا عمل یاد ہے، کس کے نام پر داڑھی نے کہاں جمعہ پڑھنے ہم جا رہے ہیں، یعنی جو جانے کا راستہ اس میں سامنے سے آتے ہیں اور باقاعدہ لائٹیں کھولتے ہیں کہ سامنے والا تو رک جا میں جاؤں گا، کس کا نام مسلمانی ہے؟ تو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے، یہ لطیفہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کے اس عمل کو آپ چھوڑ دیں گے، ایمان بچے گا نہیں، نہ کوئی تبلیغ بچے گی، نہ کوئی تقریر بچے گا، اور بالخصوص جو لوگ مرشد ہیں، اور میں تو مراد علی شاہ صاحب آپ کو پھر نام لیتا ہوں، آپ سید ہیں، بچیں گے آپ نہیں، ہر ایک کو تو ایک دفعہ پوچھا جائے گا، رب تم کو 100 دفعہ رگڑے گا۔ اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا ہے ازواج مطہرات سے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، جب ہم عذاب دینے آئیں گے تو تمہیں دگنا عذاب دیں گے، اور جب اجر دینے آئیں گے تو دگنا اجر دیں گے۔ کس نام کے سید ہیں آپ؟ مولائی سید ہیں آپ؟ کیا سید ہیں آپ؟ الحیاض باللہ، استغفر اللہ، ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو ہمارے سڑکوں کا حال ہے، میرے دوستو آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ماحول کو تو صاف رکھیں۔ ابھی جو قربانی آ رہی ہے، اور اس کراچی پر جب ایک عذاب آئے گا، جب گندگیاں روڈوں پر پڑی ہوں گی، پھر کوئی ایک فلم سٹار آئے گا اپنی ایڈورٹائز کرنے کے لیے، اور پھر لائیے میں آپ کی علائشیں اٹھاتا ہوں، 2 دن میڈیا اس کو چلائے گا، تیسرے دن علائشیں یہیں پڑی ہوئی ہوں گی۔ جس رب کے نام پر قربانی کی ہے تو اس رب کا حکم ہے ان چیزوں کو صاف کرو، ہٹاؤ۔ 2-2 لاکھ 2.5-2.5 لاکھ کا آپ جانور لائیں، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ قبول فرمائے، لیکن ایک 500 روپے سوزوکی والے کو دے کر اس کچرے کو بھی اٹھائیں تاکہ گلیاں صاف ہو، یہ ہمارا کام نہیں۔ اب میں ان علاقوں سے گزرتا ہوں، اللہ برکت دے ان گھروں کو، سلامت رکھے۔ 30-30 کروڑ کے گھر ہیں، آگے کچرا پڑا ہے، فون کر کے اس چور کے ایم سی والے کو بلائیں گے جو اپنی ڈیوٹی پر دستخط کروا کر 4 جگہ نوکری کر رہا ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا کچرا نہیں اٹھے گا۔ 200 روپیہ دے کر اگر کسی سویپر کو، چلو میں یہ احسان مستحب تو ہے نا، احسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، خطبہ ختم ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ میں آپ کو تنقید نہیں کر رہا، میں بھی اس میں شریک ہوں کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور تمہیں احسان کا۔ عدل کا حکم یہ ہے کہ جس کا کام وہ ہے وہ کرے، اور احسان یہ کہ وہ نہ کر سکا تو میں ہی کر جاؤں اس کام۔ تو مومن صرف عدل پر نہیں رہتا، وہ احسان کی طرف بھی آتا ہے۔ 40-40, 80-80 کروڑ کے بنگلے ہیں، اللہ برکت دے انہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن گھر کے آگے جناب گندا پانی کھڑا ہے، 500 روپے جو لاکھوں روپے کلب میں ڈانس میں اڑا دیتے ہیں ہم، میں سب کی بات نہیں کر رہا، 500 روپے 1000 روپے دے کے احسان کر دیں اس قوم کے گزرنے والے کو، تو یہ جتنے لوگ گزریں گے تو شاید آپ جو تہجد اور مصلی لے لے کے مسجدوں میں بھاگ رہے ہیں نا، اس پر اجر نہ ملے، گزرنے والوں کے صدقے اللہ اجر عطا فرما دے۔ تو ہم جذبات اپنے تھوڑے اٹھائیں، میں اور آپ، اور یہ پہل کریں، اس شہر کے لیے نہیں کریں، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے۔ اپنا ماحول خراب کریں گے آپ کا جذبہ گرے گا، آپ ماحول خراب کریں گے آپ کی کیفیت گرے گی، آپ ماحول خراب کریں گے آپ کے اندر کے جذبے کو کی خرابی آئے گی۔ اب قرآن کریم نے اس بات کو بڑے واضح طور پر ذکر کیا، قل من حرم زینۃ اللہ، ایک جملہ میں پھر عرض کر دوں، جس طرح کے صفوں میں اس لیے آپ بیٹھیں تاکہ دوسرا نہیں سمجھ رہا تو نہ بیٹھیں۔ میں کسی ایک دانا آدمی کی کتاب پڑھ رہا تھا تو بڑی سمجھداری کی انہوں نے بات کی، بڑی بڑی باتیں ہمارے عمل سے پتہ چلیں گی۔ انہوں نے کہا کسی کے گھر میں جاؤ نا اور واش روم یوز کرنا ہو تو آپ اس کے گھر کے واش روم کو یوز کرتے وقت اس کی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ کس ذہن کا مالک ہوگا، اس کی صفائی کا معیار کیا ہے۔ جس کو اپنا ماحول صحیح کرنا نہیں آتا، اپنے گرد و نواح کی چیزوں کو صاف رکھنا نہیں آتا، داڑیوں میں گھٹنے تک بھی لے آئے، اس میں ذوق ایمان ہو نہیں سکتا جو اللہ رب العالمین جل والا چاہتا ہے. ہماری کیفیات ہمارے عمل سے، ہمارے ظاہر سے پہچانی جائیں گی. اس بات کی طرف توجہ کرنا ہے میرے دوستو. ہمیں تو مسجدوں میں اللہ کے گھر میں آ کر صفوں میں بیٹھنا نہیں آتا، وضو وہاں تک کرتے ہیں کان جھاڑتے ہوئے یہاں تک آتے ہیں، اے سی یہاں چل گیا تو وہاں سے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے وہ آ جاتے ہیں اور یہاں بیٹھتے. تو مجلس میں جس قوم کو بیٹھنا نہ آتا ہو، وہ انجینئر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فلانا وہ بن کے کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ تعلیم تو شعور کے لیے تھی، کیا کر رہی ہے؟ جو مینرز ہمارے اندر نہ آ سکے، قرآن و سنت بن کر لمبی لمبی تقریریں کر کے سفید جبہ اور پگڑیاں پہن کر ہمیں بیٹھنے کے آداب نہ آ سکے، کسی کو ترجیح دینے کے. لوگ مجھے ابھی باقاعدہ جمعے کے دن مجھے بندہ کہنے لگا، یہ بڑے پنکھے آپ بند کروا دیں شاہ صاحب. میں نے کہا کیوں؟ کہ بندے لڑتے ہیں اس کے آگے بیٹھنے کے لیے. مفت کا ایسی چل رہا ہے تو آگے جناب، مفت کا پنکھا چل رہا ہے. تو سوچنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں کہ ہم اپنی ذہنی سطح میں کتنے گر رہے ہیں، اور یہ ذہنی سطح میں گر کر ہم اچھا شوہر بھی نہیں بن پائیں گے. جتنا ہم اپنے آپ کو گرا رہے ہیں، اچھے باپ بھی نہیں بن پائیں گے، اچھے دوست بھی نہیں بن پائیں گے، اچھے بھائی بھی نہیں بن پائیں گے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے زندگی کے پورے نظام کو اخلاق کے دھاگے کے اندر رکھا ہے. ایک جگہ بھی اگر ڈھیلی پڑتی ہے تو چار جگہ کو ڈھیلی کرے گی. میں اور آپ اخلاقیات میں ایک پہلو کو اگر ادنا سمجھیں گے تو زندگی کے بہت سارے اہم پہلو جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمارے رکشہ چلانے والوں پر رحم کرے، ہمارے موٹر سائیکل چلانے والوں پر رحم کرے، ہماری بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں جو سڑک پر چلاتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین رحم کرے. ہمارے یہاں گلی ڈنڈے والے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت دے. اکثر ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، رات کو کبھی گزریں تو آپ کو گلی پتہ چلے گی کہ کیا ماحول ہے. کہتے ہیں سب رزق کی دعا کریں. میں نے کہا اللہ آپ کے رزق کو بہت آپ کے ماں پڑے گا، آپ لاکھوں دن کے رات کے کما لیں. آپ گاربیج کا ڈبہ ہی رکھ سکتے کہ جناب وہ گلاس کم سے کم اس میں پھینک دیا جائے. سارے روڈ کے اوپر گندا پانی پڑا ہوتا تو موٹر سائیکل والا گر رہتا ہے، تو ڈھائی بجے آپ گزریں. میں تنقید نہیں کر رہا میرے بھائی، واقعتا برکت آپ کے رزق کی برکت یہ ہے کہ آپ کاروبار کریں، اگر گورنمنٹ نے آپ کو اجازت دی ہے کریں، لیکن کم سے کم جو آپ کے ساتھ جو آپ کے مزدور ہیں ان کو پابند کریں کہ جناب جس ادب سے اس نے لے جا کر کھلایا ہے اسی طریقے سے لا کر اس گاربیج کو، اس کچرے کو جمع کر کے رکھے. یہ جو آپ نے کھلایا یہ تو رزق حلال تھا، لیکن جو آپ نے بچا کر ماحول صاف کیا یہ مستحب تھا، اور یہ آپ کی عبادت اور آپ کے رزق کو، آپ کے بدن، آپ کے ایمان کے تقویت بنانے کا ذریعہ بن گیا. کمایا محنت سے، کچرا سارا پھینک دیا، لوگوں کی دعائیں آہیں لی، ماحول گندا کیا. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا کیونکہ اس ماحول میں رہتا ہوں، اس لیے میں نے بات کیا ہے. تو ہمارے گلی ڈنڈے والے بھائی بھی ذرا توجہ کریں، اور گڑوا والے بھی توجہ کریں. میں سورنگ کا چیمپئن نہیں بن رہا ہوں. رب العالمین جل والا پوچھے گا بالمعروف، جب قوم نیکی کی دعوت نہیں دے گی تو نیکی کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن مجید نے ذکر کیا قل من حرم زینۃ اللہ. انشاءاللہ عید کا جب دن ہوگا تو اس آیت کی تشریح کو مزید ہم سمجھیں گے، لیکن ابھی سے آپ تیار ہو جائیے کہ انشاءاللہ علائشوں کو ہم نہیں پھینکیں گے. اس لیے کہ قربانی ذبح تو ہو گئی، لیکن اس کی قبولیت جب ہے کہ جب ہم مکمل کمال کے ساتھ قربانی کریں، اور کمال کے ساتھ قربانی یہ ہے کہ قربانی اللہ کے لیے ہو، اس کے اہل حق کو فائدہ پہنچے، اور ہمارے کیے ہوئے عمل سے کسی انسان کو نقصان نہ پہنچے. جب یہ پورا پیریڈ ہم مکمل کریں گے تب امید کی جا سکتی ہے کہ یہ قربانی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گی. بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، گردن نہ پھلاؤ، بیٹھ جاؤ. تو یہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی فرما. میں تو نوجوان اتنے ہوتے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں ہماری مسجدوں میں آپ کھڑے ہو جائیں کمیٹی سے اجازت لے کر. کمیٹی کے افراد سے بھی کہتا ہوں کہ چند لوگ ایسے نوجوان کھڑا کیا کریں جو لوگوں کو پکڑ کر بٹھائیں کہ آئیں حضرت آپ بیٹھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں بیٹھا کیسے جاتا. اس سے بھی ایک اجر ہو تاکہ مسجد کا ماحول کم سے کم صحیح ہو، اور محبت اور ایک اخوت، ایک ہم لینے کے لیے گیدرنگ جمع کر رہے ہیں، وہ گیدرنگ ہماری دشمنی میں تبدیل نہ ہو بلکہ محبتوں کے اندر تبدیل ہو جائے. جمعے کے دن نہا کے آنے کا درس دیا گیا. صحابہ کرام میں بعض وہ ہیں، بلکہ آج بھی جیسے چار فقہ کے مذاہب ہیں نا، تو آج بھی امام اعظم کے نزدیک جمعے کے دن فریش نہا کر آنا، نہانے سے مراد یہ ہے کہ اتنے قریب وقت میں نہانا نماز سے کہ اسی غسل سے آپ کا وضو نماز تک باقی رہے، اس کو سنت کہا گیا. بعض ائمہ مجتہدین اس کو واجب قرار دیتے ہیں، اور باقاعدہ فقہا کا مناظرہ اس میں ہوتا ہے کہ جمعے کا غسل کیا ہے. تو بعض فقہا جمعے کے غسل کو واجب قرار دیتے ہیں کہ کس طریقے سے جناب جو ہے کہ وہ، ظاہر سی بات ہے جب آپ غسل کر کے آئیں گے، جب آپ نہائے ہوئے ہوں گے تو پھر آپ کا مزاج بھی ذرا درستگی کی طرف ہوگا، چہرے پر تازگی ہوگی، دوسرا آپ کو دیکھ کر خوش ہوگا، آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اور جو مقصد تھا شریعت کا سب کو جمع کرنے کا وہ پورا ہو جائے گا. گربان کھلے ہوئے ہیں، گٹکے کا پانی ادھر سے جا رہا ہے، بدبوئیں آ رہی ہیں اور مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں، تو جمعہ پڑھنے آئے ہیں، تو ان دو رکعتوں کا مقصد جب مکمل ہوتا ہے، جب اس پورے پیریڈ کو نبھایا جائے اچھائی اور ماحول کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین جل والا ہمیں ان تمام چیزوں میں سنجیدگی عطا فرمائے. قرآن کی آیات کا میں انشاءاللہ العزیز خلاصہ پیش کروں گا، لیکن چند احادیث یہاں پر میں کراؤں. عمدہ لباس پہننے کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث دل سے سنیے گا، مرنا حق ہے اور ایمان ہی ذریعہ نجات ہوگا، اور ایمان بچتا ہے جذبوں سے، اسپرٹس سے، جذبوں سے، جذبہ ایمان کو بچاتا ہے. تو کس طریقے سے حدیث پاک میں آیا کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں در اقدس پر حاضر تھے، یعنی جب صحابہ حضور سے ملنے کے لیے آتے تو دروازے پر کھڑے ہوتے. قرآن نے ان کو آداب بتایا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹانا نہیں اور جاہلوں کی طرح آواز نہیں لگانا، یا رسول اللہ آپ آ جائیے. قرآن نے کہا واضح طور پر کہ وہ جاہل گوار ہیں جو کھڑے ہو کر انہوں نے آگے سے آواز لگائی. اللہ فرماتا وہ آواز نہ لگاتے، محبوب کا انتظار کرتے، جب اس کی مرضی ہوتی وہ آ جاتا، ملاقات کرتا، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. بس بدو لوگ تھے، وہ آ کر دروازے پر کھڑے ہو کر پکار رہے تھے، آ جائیے آپ باہر آ جائیے، گھنٹی بجا رہے مثلا، دروازہ کھٹکھٹا رہے، آپ آ جائیے آ جائیے. سرکار اپنے کام میں مصروف تھے، سرکار آئے، رب نے پھر آداب بتائے، فرمایا تم نے دروازہ کیوں کھٹکھٹایا، تم پیاسے ہو کنویں کے پاس آئے ہو، انتظار کرو. دروازہ نہ کھٹکھٹانا، اس پر صبر اگر تم کرتے، اور ہمارا محبوب اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے کام اور آرام کر کے آتا، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا. یہاں سے بات نکلی کہ ہر وہ جو نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو جانا. ہمارے کو تو دروازوں کے آگے کھڑا ہونا نہیں آتا، کسی کے دروازے کو ہم کھٹکھٹاتے ہیں تو دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تاکہ دروازہ کھلے تو اندر جو ان کی مستورات ہیں وہ بھی نظر آئیں. یعنی یہ ہمارا اخلاقی نظام ہے، شریعت یہ کہتی دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ، تاکہ وہ آزادی سے اپنا دروازہ کھولے اور آپ سے آ کر ملاقات کرے. اور اگر وہ دیندار بندہ ہے، اس سے اگر آپ نے ٹائم لیا ہے، تو یقیناً اس کو کسی میسج کے ذریعے کسی طریقے سے، یا ایک بیل دے دیں آپ اس کو، مطلع کر دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا انتظار کرے. انتظار کرنا آپ کے لیے اس قرآن کی آیت کے تحت جو ہے کہ وہ اجر کا باعث بن گیا. یہ شریعت مطہرہ نے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے. توجہ سنیں، میں اور آپ، مولوی غیر مولوی، سید غیر سید، پگڑی غیر پگڑی، اس کو چھوڑیں ذرا، اور ایک مسلمان ہو کر ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں کرسی پر صرف اس لیے بیٹھا ہوں کہ ایک درس کا انداز ہے، ورنہ میں بھی آپ کی طرح ایک عام ہوں. میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا، آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے اس بات کو سماعت کریں. صحابہ کرام دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، حضور کا انتظار کر رہے ہیں. میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا کہ حضور، بلال نے بات پہنچائی ہے کہ بعد جن لوگوں کو آپ نے وقت دیا تھا وہ آئے ہیں اور ملاقات فرمانا چاہ رہے ہیں. سکال علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت گھر میں آئینہ نہیں تھا، صاف پانی تھا اور ٹھہرا ہوا تھا جس میں چہرہ نظر آ سکتا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا تشبیہ، میرا بدن اس لائق نہیں، ہم کمتر بیکار لوگ ہیں، کہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک. لیکن تفہیم حدیث کے لیے اس بات کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس برتن میں جب سرکار کا چہرہ مبارک نظر آنے لگا، تو سرکار نے اس میں اپنے پگڑی کو ذرا صحیح کیا، اپنی داڑھی مبارک کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے درست کیا، اپنی زلفوں کو درست کیا، اور اپنے کپڑوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے درست کیا، سنوارا. تو ام المومنین حضرت عائشہ نے تعجب سے دریافت کیا، حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی اللہ اکبر، فرمایا جب کوئی اپنے احباب سے ملنے کے لیے گھر سے نکلے تو خوب تیار ہو کر نکلے، تاکہ محبت باقی رہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بلا تشبیہ اور ایک بفرض محال بات کر رہا ہوں، جس انداز میں آ جائے تو حضور تو ہر حال میں محبوب ہے، لیکن آداب بتائے گئے. سرکار نے اس پانی کے عکس میں اپنے امامے کو درست کیا، اپنی داڑھی کو درست کیا، وہ تو درست ہی درست ہے، اور اپنے زلف مبارکہ کو درست فرمایا بظاہر، اور حضور بات تشریف لائے. میری ماں نے تعجب کیا، حضور یہ کیا ہے؟ تو سرکار نے کیا جملے شاہ فرمائے، اپنے احباب سے ملنے کے لیے گھر سے نکلو تو خوب تیار ہو کر نکلو. عائشہ، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اللہ جمیل ہے اور جمال کو اللہ رب العالمین جل وعلا پسند فرماتا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک پیش کر کے میں اپنے درس کو ختم کرنا چاہوں گا. حضرت سعید بن مسیب، عمل کے لیے سنیے گا، کوئی تقریر نہیں ہے، میرے اور آپ کی ضروری بات ہو رہی ہے. ہم اپنا بنیادی سبق سمجھ رہے ہیں، اندر جذبہ نہیں رہے گا. داڑیاں قبول ہے جذبوں سے, پگڑیاں قبول ہے جذبوں سے. یہ نہیں ہے مطلب میرے کہنے کا بات کہ بھائی جذبہ نہ ہو تو داڑیاں نہ رکھیں, نمازیں نہ پڑھیں, وہ تو ہر حال میں رکھنا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ شریعت کے حکم کو مکمل پیریڈ اور اس کے دورانیے اور اس کے مکمل اہداف کے ساتھ قبول کیا جائے. حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں انہو سمع, یعنی حدیث مرسل ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی گئی کہ حضور نے فرمایا ان اللہ طیب, اللہ پاک ہے, یحب الطیب, اللہ رب العالمین جل والا پاک ہے, پاکی پسند کرتا ہے. تمہارے اندر بھی, تمہارے قول میں بھی, تمہارے عقیدے میں بھی, تمہارے ماحول میں بھی. اب ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرما اللہ پاک ہے, ان اللہ طیب, جامع ترمذی کی حدیث ہے, یحب الطیب, پاکیزگی کو پسند کرتا ہے, نظیف ستھرا ہے, یحب النظافت, ستھرے پن کو پسند کرتا ہے. علماء نے لکھا ظاہری پاکی جو ہوتی ہے نا اس کو طہارت کہتے ہیں. کپڑے اچھے ہو گئے, وضو کر لیا, غسل کر لیا, ناپاکی سے بچ گئے, تو جو ظاہری پاکی ہے اس کو کہتے ہیں طہارت, جو باطنی پاکیزگی ہے اس کو کہتے ہیں طیب, اور جو ظاہر اور باطن دونوں پاک ہو جائے اس کو کہتے ہیں نظافت. فرما اللہ طیب ہے, طیب کو پسند کرتا ہے, اور اللہ نظیف ہے, نظافت کو پسند کرتا ہے, پاک ہے, پاکی کو پسند کرتا ہے, ستھرا ہے, ستھرے کو پسند کرتا ہے, کریم یحب الکراما, اخلاق والا ہے, اخلاق والے کو پسند کرتا ہے, جواد یحب الجوادا, سخی عطا کرنے والا ہے, سخاوت والے کو پسند کرتا ہے. سخاوت صرف غریب کو کھانا کھلانا نہیں, کچرا صاف کرنا بھی کسی غیر کے لیے سخاوت ہے, اپنا گند کسی کے آگے نہ ڈالنا کہ اس کو تکلیف ہو, یہ بھی تک مزاج کی سخاوت ہے. تو سخاوت کا, جوادیت کا ایک بہت بڑا مفہوم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ انہ قول تطفو افنیتکم, اپنے گھر کے صحنوں کو پاک رکھو. حضور نے فرمایا اپنے گھر کے صحنوں کو پاک رکھو. آخری حدیث پاک سنی, حضرت قتادہ بن یاسر کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد, حضور مسجد میں درس دے رہے تھے, فدخل رجل, ایک آدمی مسجد کے اندر آیا, سائر راس سے بال بکھرے ہوئے تھے, واللحیتے, اور داڑھی بکھری ہوئی تھی, اسی حال میں مسجد کے اندر آ گیا. فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ, اللہ اکبر, سرکار درس دے رہے تھے, جلال میں اشارہ کیا, بار جاؤ. وہ مسجد میں داخل ہوئے, بال بکھرے ہوئے ہیں, میں اور آپ اپنے حال پر دیکھیں, داڑیاں رکھی ہیں تو جیب میں کنگھی بھی رکھے, منہ دھوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کنگھی بھی کرتے, صاف ستھرا رہتے ہیں. تو وہ آئے, ان کے سائر راس بال بکھرے ہوئے تھے اور داڑیاں بکھری ہوئی تھی. میں خاص روک کروں, دوستوں کو بھی کہنا چاہوں گا جو مسجد کی ٹوپیاں پہنتے ہیں, مسجد کی ٹوپیوں کی بجائے اپنی ٹوپیاں خریدیں صاف ستھری, وہ پہنا کریں. یہ ٹوپیاں پہن کے گھر میں جائیں گے, اپنے آپ کے بچے آپ کا خود مذاق اڑائیں گے کہ مسجد کی ٹوپی پہن کر آئے. اس کا مطلب ایسا لباس پہن کر رب کے سامنے آنا کہ وہ لباس پہن کر ہم معاشرے میں نہیں جا سکتے, تو رب سے کیا توقع رکھیں؟ جو پہنا ہوا ہے میں اس پر تنقید نہیں کر رہا, لیکن میں اور آپ مسئلہ سمجھ رہے ہیں, تو اس چیز کو بچا جائے. میں تو اس بات کا قائل ہی نہیں کہ ٹوپیاں رکھی جائیں, بلکہ مسلمان اس بات کا قائل ہو کہ وہ ٹوپی پہن کر مسجد کے اندر آئے. ٹوپی پہننے کی ایک بڑی اہمیت ہے, کیونکہ یہ بندہ ٹوپی کے جب جاتا ہے آفس کے لیے تو ٹائی نہیں بھولتا, تنخواہ کٹ جائے گی, تو سر ڈھانپ کر رب کے سامنے آنا یہ رب سے ملاقات کی عظمت ہے, اور عظمت جب تک رہے گی تو یہی احساس تو نماز کو نماز بناتا ہے. اور اس چیز کو آپ اگنور کریں گے تو مقصد نیچے گرے گا, اور جہاں مقصد نیچے گرے گا تو ایمان خطرے میں آ جائے گا کہ نماز کیا پڑھ لیں گے. جب نماز کی قدر اور اہمیت گر گئی, اللہ کے حکم کی قدر گر گئی, تو ایمان رہے گا کیا؟ تو یہ مکمل یونیفارم جو ہے جس کے پاس جا رہے ہیں, اس کی ہیبت, اس کی توقیر, اس کی رسپیکٹ اور اس کے ماحول کا ادب بتاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ درس دے رہے ہیں اور بندہ مسجد کے اندر داخل ہوا, سائر الراس, بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں, داڑھی بکھری ہے. فاشار الیہ رسول اللہ بیدیہ, سرکار نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا, پیچھے جاؤ, بات جاؤ. آج کسی کو مسجد سے روکیں گے, آپ اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں. میں نے کہا آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں, ایسا اللہ کے گھر میں آتے ہیں؟ ایسا تو آپ اپنے گھر میں نہیں جاتے, ایسا اللہ کے گھر میں آتے ہیں؟ ایسا کسی کے ولی میں جائیں گے آپ, کسی کی شادی میں جائیں گے, رات کی دعوت میں جائیں گے, دھلوا کر کلف لگا کر کپڑے پہنتے ہیں؟ اچھی بات ہے, ایسا ہونا چاہیے, بالکل دوستوں کے ساتھ اتنا اچھا لباس پہن کر ملنا چاہیے, ممانعت نہیں بیان کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے گھر میں, آپ اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں, آپ اللہ کے گھر کے اندر آئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام روکا اور دروازے سے کہا باہر جاؤ, باہر چلے گئے. کأنہ, صحابہ کہتے ہیں گویا اس کا مطلب یہ تھا, سونا نہیں میرے بیٹے دوستوں, اور سستی نہ کرنا, اسی سستی نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے. پانچ دس منٹ تھوڑا تازہ لے کر اپنا درس سنے عمل کی نیت کے ساتھ. کأنہ یأمر بصلاح شعره ولحیته. سابقت اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور نے کہا جا داڑھی اور بال سنوار کرا بنا کرا. کہتے ہیں کہ ففعل, وہ چلا گیا. ثم رجع, پھر وہ لوٹ کر آئے, داڑھی انہوں نے سمیٹ لی, بال سمیٹ لیے, اچھے کپڑے انہوں نے صاف ستھرے کر کے مسجد کے اندر آئے. جب وہ آئے تو سرکار کا جلال کا عالم یہ تھا, اللہ اکبر, میرے آقا کریم نے فرمایا الیس خیرا من ان یاتی احدکم وهو صائر راس کانه الشیطان. کہا یہ بال بکھار کر مسجد میں آنا, داڑیاں بکھری ہوئی, میلے کچیلے کپڑے پہن کر آنا, یہ تو ایسا ہے کہ بہتر تھا کہ شیطان ہو کر مسجد میں آنا. اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے ماحول کو درست کرنے کی, اپنے لباس کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری قربانیاں میرے بھائیوں اس وقت تک مقبول نہیں ہیں دو لاکھ چار لاکھ کا جانور لائے اور لانا تھا. حضور نے فرما فطیب و نفسن, قربانی دل سے کرو. لیکن قربانی صرف خون بہانے کا نہیں, پورے دورانیے کا نام ہے. جب آپ نے کاٹ لیا, کھالیں اتار دی, گوشت بنا دیے, اچھے طریقے سے رشتے داروں کو دے دیا, گھر میں دے دیا, فقراء کو دے دیا, جو قصائی تھا اس کی مزدوری اس کو دے دی, وہ راضی خوشی آپ سے چلا گیا, مزید یہ کہ اس کو چائے بھی پلا دی, پانی بھی پلا دی, یہ احسان ہے جو مستحب ہے, جو نیکی کو اور بڑھائے گا. سب کچھ کر لیا, دوستوں کے ساتھ اچھے ماحول میں, دوست آ گئے ان کو بھی چائے پلائی, کھانا کھلایا, ماحول میں ایک دوسرے سے الگ سلگ کر لی, اس کے بعد گاڑی ملا کر جو اس کی آلائشیں تھی اس کو ڈالا. اس نے 500 روپے کا, آپ نے 550 روپے دیا, کہا لے 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 جا اور ایسی جگہ پر پھینک جہاں لوگ تنگ نہ ہو. اب یہ دورانیاں کر کے گلی آپ نے صاف کر دی, پانی بہا دیا, اگر پانی کہیں رک رہا ہے سویپر کو آپ نے خود بلا لیا. مراد علی شاہ صاحب آئے نہ آئے خدا ان سے پوچھ لے گا, لیکن ہم سے بھی تو خدا پوچھے گا. لہذا وہ آپ نے گویا کہ سیوری لائن صاف کرا دی, لوگ چلے گئے, نمازی چلے گئے, بچے چلے گئے, اور اس وقت آپ سوئے تو آپ کا دل کہے گا کہ واقعی میں میرے بندے تیری قرآن مقبول ہو گئی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمارے ظاہر و باطن کو اللہ ایک کرے, ہمارے ماحول کو اللہ سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند جذبات کے اور محبت کے کلمات تھے, کوئی بات کسی بھائی کو بری لگی تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ میری زندگی اور آپ کی زندگی کے ساتھ یہ ماحول کے جذبات جڑے ہوئے ہیں. اللہ اسلام کے ہر پابند بندے کو سلامت رکھے, ہر مسلمان کو سلامت رکھے, اور اللہ ہر ایک کی قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں پاکیزگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہندو کے جنون کو جو بھارت کا ہے اس کو تہس نہس کرے. مظلوم کشمیریوں کی اللہ مدد فرمائے, مظلوم کشمیریوں کی اللہ مدد فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ.